اللجن يا صاحب الزمان اللجن. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. درود بھیجئے محمد وعلى آله. بہترین نماز کیسے پڑھیں, اس عنوان پر درس نمبر 14. پچھلی بار بلکہ تقریباً 2 نشستوں سے سجدے کے مسائل بیان ہو رہے ہیں. انشاءاللہ آج سجدے کے مسائل کو مکمل کر کے پھر تشہد اور سلام کے موضوع پر آئندہ سے گفتگو سٹارٹ ہوگی. دیکھیے, سجدہ ایک انتہائی اہم ترین عبادت ہے. اتنی اہم ہے کہ نماز سے بہت پہلے بھی سجدہ, باقاعدہ کچھ فقہی مسائل کے اندر بھی اس کا تذکرہ آتا ہے کہ ابھی نماز شروع بھی نہیں ہوئی. مثلا نماز کے شروع ہونے سے قبل سجدے میں جائے, اور یا اذان و اقامت کے درمیان ایک دعا سجدے میں جا کر پڑھی جاتی ہے, ربی لک سجدت خاضعا خاشعا ذلیلا, یعنی وہ بھی سجدے میں جا کر پڑھی جاتی ہے. اور مستحبے کے اذان اور اقامت کے درمیان کچھ افعال انجام دیے جائیں, جو بہت ساری طویل فہرست ہے کہ کیا کیا چیز انجام دی جا سکتی. اس میں ایک یہ بھی ہے کہ یا تو انسان بیٹھ جائے یا سجدہ کرے. یعنی سجدہ ایک ایسی عبادت ہے کہ مختلف چیزوں میں, مختلف مسائل کے اندر بار بار اس کا تذکرہ آتا ہے. اچھا, اب جس وقت انسان حالت قیام میں ہو, اگرچہ وہ پڑھ رہا ہے نماز, لیکن اس کی نگاہ سجدہ گاہ کے اوپر ہو, یہ مستحب. یعنی سجدے والی جگہ پر اس کی نگاہ ہونی چاہیے. ہے قیام میں لیکن نگاہ سجدے کی جگہ پر. تو بہرحال اس طرح سے سجدے کے بہت سارے مسائل اور اس کے فضائل آتے ہیں. اور یہ اتنی افضل ترین چیز ہے سجدہ کہ ہمارے ساتویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام, صلی اللہ علیہ وسلم, اسی سجدے کی حالت ہی میں اس دنیا فانی سے رخصت ہوئے. مجھے نہیں معلوم کہ یہ واقعہ میں نے پچھلی مرتبہ بیان کیا تھا یا نہیں, لیکن وہ جو واقعہ ہے کہ ہارون نے ایک خوش شکل کنیز کو ہمارے ساتویں امام کو بدنام کرنے کے لحاظ سے بھیجا ان کے پاس, اور قید خانے میں, اور ایک آدمی کو مقرر کیا کہ وہ امام کو دیکھتا رہے اور پوری رپورٹ اس کے بعد دے. اس شخص نے آ کر رپورٹ دی کہ بادشاہ سلامت, میں نے دیکھا کہ کنیز سجدے کی حالت میں ہے اور قدوس و سبحانہ کا, قدوس و سبحانہ کا بار بار اس کا ورد کر رہی. ہارون نے بعد میں کنیز کو بلایا, دیکھا کہ اس کنیز کا بدن کانپ رہا ہے, بار بار آسمان کی طرف دیکھتی ہے. اور اس کے بعد وہیں بادشاہ کے سامنے ہی اس نے باحجاب تو مکمل دی, وہیں دو رکعت نماز بھی شروع کر دی. خیر, ہارون دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس نے نماز ختم کی. بعد میں پوچھا ہے, کنیز یہ تیری کیا حالت ہو گئی؟ کہا کہ میں نے اپنی حالت عبد صالح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرح سے بنا لی. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے جب بھی کبھی انہیں دیکھا ہے ہمیشہ سجدے کی حالت میں یا نماز کی حالت ہی میں دیکھا. ہارون حیران پریشان ہو گیا, کنیز کو روانہ کیا, اور روایت میں ملتا ہے کہ کنیز نے اس کے بعد ساری زندگی اسی معنویت اور اسی روحانیت کے ساتھ گزاری. اسی معنویت اور اسی روحانیت کے ساتھ اس نے گزاری, اور اسی حالت میں اس دنیا سے انتقال کیا. اور ایسی عبادت ہے سجدہ کہ امام خمینی نے باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ اگر پوری زندگی میں فقط ایک بار بھی حقیقی سجدہ انسان انجام دے لے تو ساری زندگی کے بے کیف سجدوں کا جبران ہو جائے گا. ساری زندگی کے جو ہم نے بیکار قسم کے سجدے کی ہیں، بے لذت قسم کے سجدے کی ہیں، ان سب کا نقصان پورا ہو جائے گا فقط ایک پوری زندگی میں ایک سجدہ بھی اگر حقیقی طور پر اور اچھی طریقے سے انجام دے لیا جائے. امام خمینی فرماتے ہیں اگر ایک حقیقی سجدہ انجام دے لیا تو حق ہمیشہ اب اس کے ساتھ رہے گا اور وہ شیطان کے جال کے دائرے سے باہر نکل جائے گا. یعنی فقط ایک سجدہ بھی اتنا کرامت والا ہو سکتا ہے اور آپ کو اتنا بڑا مقام دلوا سکتا ہے. تو کتنی اس پر کوشش کرنی چاہیے، کتنی اپنی نمازوں کے سجدوں کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، کتنی عام زندگی میں جو ہم سجدے انجام دیتے ہیں ان کو بہتر کرنے کی کتنی کوشش کرنی چاہیے، اس سے اندازہ ہوتا ہے. باقاعدہ جو آداب نماز کے نام سے ترجمہ ہوئی ہے امام خمینی کی کتاب، اس کے اندر بھی اس بات کو انہوں نے لکھا. اور ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد و آل محمد. فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم اگر کوئی شخص ایک بھی حقیقی سجدہ انجام دے لے، ایک حقیقی سجدہ، تو زندگی میں اسے کبھی کوئی نقصان نہیں ہوگا، خواب پوری زندگی میں فقط ایک سجدہ ہی ایسا کیوں نہ انجام دے. دیکھا آپ نے، یعنی صرف ایک سجدہ بھی انجام دے لے تو کوئی دنیا اور آخرت کا نقصان اس کو دامنگیر نہیں ہوگا. یعنی اتنی بابرکت چیز ہے یہ سجدہ. فضائل تو پچھلی دفعہ بھی بیان ہوئے تھے، اس سے پہلی والی نشست میں بھی بیان ہوئے تھے، لیکن اب جو مسائل فقہ ہم اس سلسلے میں بیان کر رہے ہیں اب اس پر آ جاتے ہیں. دیکھیں پچھلی مرتبہ کاغذ پر سجدے کی کچھ باتیں بیان ہوئی تھیں اور وہاں پر اینڈ ہوا تھا، جو ہم نے کلپ اپنے استاد محترم کا آپ کو دکھایا تھا اس کے اندر اس میں تفصیل آئی تھی. اور اس میں آغا سیستانی کا یہ فتویٰ بھی آیا تھا اور یہی تقریباً رہبر معظم کا نظریہ بھی ہے کہ اطمینان ہونا چاہیے کہ یہ کاغذ کسی ایسی چیز سے بنا ہے، یہ ٹیشو پیپر کسی ایسی چیز سے بنا ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح. وہ فرماتے ہیں کہ اطمینان ہونا چاہیے، البتہ بعض استفتاءات میں بغیر اس شرط کے اجازت بھی دی گئی. کچھ ایسے استفتاءات بھی ہیں کہ براہ راست پوچھا گیا تو اس کے اندر اس کا تذکرہ آیا کہ ہاں جائز، لیکن اصلاً بات وہی ہے کہ اس میں تحقیق کے نتیجے میں اگر آپ کو یہ بات پتہ چل جائے، مجتہد تو دیکھیں اصولی بات بیان کرتا ہے اور اس کا مقصد ایک حکم شریعت بیان کرنا ہوتا ہے، موضوعات کے اندر دخل نہیں دیتا وہ کہ اب آپ کو یہ بھی بتائے کہ کون سے کاغذ ایسے ہیں اور وہ ان کا مینوفیکچرنگ کیسے ہوتی ہے اور اس کے اندر کون کون سی کاغذ کے اندر چیزیں ملائی جاتی ہیں، یہ اس کا کام نہیں، یہ آپ خود تحقیق کریں. تو بہت سے صاحبان ایمان ایسے ہیں کہ جنہوں نے باقاعدہ اس پر تحقیق کی اور کہا کہ عام طور پر جتنے بھی کاغذ بنائے جاتے ہیں، عام طور پر کچھ اسپیشل قسم کے کاغذ یا پلاسٹک وغیرہ جس میں ہوتی ہے اس کو ایک طرف کرتے ہوئے، عام طور پر جو کاغذ ہوتے ہیں یہ وہی درخت وغیرہ کی اس سے چھال اور اس سے جو لکڑی ہوتی ہے اس سے بنتے ہیں، پوری مینوفیکچرنگ جس انداز سے ہوتی ہے اس کے بعد پورا پروسیس سے ہونے کے بعد جو کاغذ آپ کے ہاتھ میں آتا ہے تو وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی. جب بھی یہی وجہ ہے کہ بہت سے مراجع نے تو بغیر کسی شرط کے کاغذ پر سجدے کی ویسے ہی اجازت دی ہے جیسے اب محروم آیت اللہ ہوئی، وہ فرماتے تھے کہ نہیں کاغذ کوئی سا بھی ہو تو اس پہ سجدے کی اجازت ہے. لیکن آغا سیستانی وغیرہ کا اصولی مسئلہ بیان کرتے ہیں اور اس کے بعد تحقیق آپ کے اوپر چھوڑتے ہیں، اور کچھ مومنین کی عام طور پر جو کاغذ پائے جاتے ہیں ان کے متعلق تحقیق یہی ہے. باقاعدہ ابھی بھی انٹرنیٹ پہ آپ جائیں، پیپر یونیورسٹی وغیرہ کو جا کر سرچ کریں مینوفیکچرنگ اس کی کیسے ہوتی ہے کاغذ کی یا ٹیشو پیپر کی، تو اس کے اندر بھی آپ کو پورا پروسیس مل جائے گا اور آپ انگریڈینٹس بھی دیکھ سکتی ہیں کہ کاغذ میں کون کون سے استعمال ہوتے ہیں، اور تقریباً سارے کے سارے وہی ہیں کہ جن پر عام حالات میں بھی سجدہ صحیح ہے. تو جس کو اس بات پر اطمینان ہو یا کوئی اپنی تحقیق آپ کرنا چاہیں تو آپ کے لیے میدان کھلا ہوا ہے، آپ تحقیق کریں، اور جس کو اس پہ اعتبار آ جاتا ہے تو وہ کاغذ پر بھی سجدہ کر سکتا. اچھا، اب البتہ کچھ ایسے کاغذ ہو سکتے ہیں کہ جن کے اندر، جو ابھی آگے چل کر اگلے مسائل میں خیر ان کی تفصیل آ جائے گی، کہ جن کے اوپر سجدہ صحیح نہیں، کچھ خاص قسم کے کاغذ. अच्छा, अब बहुत सारे ऐसे कागज भी होते हैं कि जो रंगीन होते हैं। तो देखिए, रंगीन कागज का भी कोई मसला नहीं, बस ऊपर से कोई रंग उस कागज के ऊपर ना किया हो। वरना आम तौर पर टिश्यू पेपर मुख्तलिफ कलर्स के होते हैं, वो अगर किसी के कोई उस सोचे कि भाई ये तो रंगीन है, अब इसके अंदर पता नहीं कौन सा रंग मिलाया गया है, ऊपर से कोई रंग इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। यानी ऊपर से एक ऐसी कोटिंग कर दी, जैसे बहुत सारे ऐसे सिल्वर मार्कर आते हैं कि वो बिल्कुल एक कोटिंग उसके ऊपर कर देते हैं। तो अब आप, हो सकता है कि आपका आपकी पेशानी उस कागज तक ना पहुंचे, कोटिंग की हद तक रह जाए, तो जाहिर है कि सीधा सही नहीं होगा। लेकिन जो खुद उनकी मैन्युफैक्चरिंग में ही कलर शामिल हो जाता है, बस कागज का सही होना जरूरी है। कागज एक दफा आपको इत्मीनान हो गया कि ऐसी चीज से बना है, फिर अगर वो कलर्ड भी हो तो उसके ऊपर भी सीधा सही है। इसी तरह से बहुत सारे परफ्यूम टिश्यू पेपर्स होते हैं। मसलन आपने तहकीक कर ली कि हाँ कागज तो सही, लेकिन इसके अंदर जो है ना, ये परफ्यूम ने जो खुशबू मिलाई गई है इसके अंदर, तो क्या इसके ऊपर सीधा सही होगा? तो जवाब ये है कि अगर कागज का सही होना साबित हो जाए, तो अगर परफ्यूम टिश्यू पेपर्स भी हों या कोई ऐसा कागज भी हो कि जिसमें कोई खुशबू आ रही है, बहुत से एनवेलप्स ऐसे बनाए जाते हैं जिसके ऊपर जो खुशबू होती है, और उस तो उसके ऊपर भी सजदा सही। अच्छा, फिर बाज़ औक़ात लोगों के पास कभी कभार सजदागाह नहीं होती है, लेकिन मसलन जेब में एक मिट्टी के दानों की तस्बीह होती है, ये लकड़ी के दानों की बनी हुई तस्बीह होती है। तो इस पर हमने एक सवाल भी बनाया था, मदरसे का जो फेसबुक पेज है उसके ऊपर भी डाला गया था कि मिट्टी की दानों की जो तस्बीह, इसको समेट लें हम और उसके ऊपर अगर सजदा करें, तो आप सोचेंगे कि भाई इसके अंदर तो बहुत सारे इस तरह के वक्फे टाइप के भी आ जाते हैं, यानी गैप्स आ जाते हैं कि जहां पेशान कुछ पे कहीं आपकी पेशानी टिकी हुई है, फिर बीच में खाली जगह आ गई, फिर कुछ दानों के ऊपर पेशानी टिकी हुई है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मजमूई तौर पर अगर वो उतनी मेकदार उसकी बन जाती है कि जितने मेकदार के ऊपर सजदा करना ठीक होता है, तो वो फिर काफी है, चाहे वो मुख्तलिफ अलग अलग दाने की सूरत में ही क्यों ना हो। तो लोग आमतौर पर समझते हैं कि भाई अगर हमने ये मिट्टी के दानों की तस्बीह को, या मसलन लकड़ी के दानों की तस्बीह अगर है, इसके ऊपर अगर हमने सजदा किया, तो शायद सजदा सही ना हो। नहीं, इसके ऊपर सजदा सही, इसके ऊपर सजदा सही। अलबत्ता ये जरूर है कि प्लास्टिक के दानों वाली नहीं होनी चाहिए, यानी या तो लकड़ी की हो या फिर मिट्टी के दानों की हो, लेकिन आमतौर पर जो प्लास्टिक वगैरह में आती हैं उसके ऊपर सजदा, उसको लपेट कर या उसको एक जगह पे जमा करके, उस पर सजदा सही नहीं। अच्छा, इसी तरह से कालीन पर सजदे का भी एक मसला है कि कालीन पर हालत इख्तियार में तो सजदा जायज नहीं, कालीन पर सजदा नहीं कर सकते ऐसे। आजकल लोग हज पर गए हुए हैं, और हज में भी वहां पर एक मसला खास तौर पे मस्जिद नबवी में कारपेट पर सजदे का एक मसला आता है, और वहां पर भी लोग अक्सर बड़े हैरान और सरगर्दा होते हैं कि हम क्या करें। खैर, अब कारवान इतने ऑर्गेनाइज हो गए कि वो सारे हल, और उलमा जो यहाँ पर क्लासेस लेती हैं वो पहले से हल बता देते हैं, लेकिन बहुत से लोग खुद जाते हैं, उनके लिए एक प्रॉब्लम होती है। तो जो मस्जिद नबवी के जो कारपेट्स हैं, उनमें इमाम खुमैनी और आयतुल्ला खामेनाई के नजदीक उनके ऊपर सजदा सही, यानी जो हाजी उनकी तकलीद में, इमाम खुमैनी की तकलीद पर बाकी हैं या रहबर मौजम की तकलीद में हैं, तो वो हालत इख्तियार में भी, बगैर मजबूरी के भी, बगैर किसी तकिये की हालत के भी, यानी वो अमूमी तौर पर मस्जिद नबवी के जो कारपेट्स हैं उनके ऊपर सजदे की इजाजत देते हैं। तकिये, बल्कि तकिये के लिहाज उनवान से ही इजाजत उस मुकाम पर, तकिये मुदाराती किस्म कहलाती है कि अगर जानो मालो इज्जत व आबरू को खतरा ना भी हो, वो जो एक इस्तरारी हालत में तकिया किया जाता है, और एक है मुदाराती हालत में, मुसलमानों में जो है वो इत्तेहाद व इत्तफाक बाकी, यानी आप बिल्कुल कट के उनसे अलग ना हो जाएं। तो बहुत सी अकसाम है उसकी, तो उसके मुताबिक भी वो इजाजत देते हैं कि मस्जिद नबवी के जो कारपेट्स हैं उनके ऊपर बराह रास्त भी सिजदा कर सकते हैं, चाहे वाजिब नमाज हो चाहे मुस्तहब नमाज हो, दोनों में इजाजत है। लेकिन आम तौर पर जो दीगर मराजे के मुकल्लिद हैं, वो बाकायदा, ये तो खैर मस्जिदुल हराम के अंदर जो कारपेट बिछे हुए हैं, और अंदरूनी तौर पर इसी तरह के वो लोग तलाश करते फिरते हैं जगह के, दो कारपेट के दरमियान जो जगह आपको नजर आ रही है, वो इस तरह से खड़े हो कि वो सजदा जो है उस मार्बल वाली जगह के ऊपर कर सकें और कारपेट पे सजदा ना हो। अव्वलिन तौर पर तो ये आम तौर पर वहां के लोग तलाश करते हैं इस बात को, और वजह इसकी कि कालीन पर सजदे की इजाजत नहीं है दीगर मराजे के नजदीक, तो वो क्या करें फिर, कारपेट के ऊपर तो नहीं सजदा कर सकते हालत इख्तियार में, तो वो ऐसी जगह तलाश करते हैं कि इस तरह से खड़े हों कि मार्बल के ऊपर उनकी पेशानी जाए, और सब लोग अगर कारपेट पे कर रहे हैं तो वो उन जगह उस जगह पे कर लें। तो मस्जिदुल हराम की हद तक तो ये मुमकिन हो जाता है। मस्जिद नबवी के अंदर वही एक मसला आता है कि बिल्कुल एक दूसरे से ऐसे मिलाकर कारपेट रखे जाते हैं कि वहां वो जरा सी भी जगह बाकी नहीं बचती है, सिवाय एक दो जगह सहन वगैरह के अंदर कुछ ऐसी जगह आती हैं कि जहां पर, लेकिन वहां पर भी सारे लोग लाइन से, ईरानी वगैरह भी और जो मोमिनीन है वो सब उस जगह पे आकर खड़े हो जाते हैं, तो वहां भी जगह मिलनी मुश्किल हो जाती है। तो एक ये बड़ा मसला वहां पर आता है। आगा सिस्तानी अलबत्ता फरमाते हैं कि सबसे पहला तो यही मरहला है कि आपको ऐसी जगह तलाश करें कि जहां पर आप सही तौर पर सजदा कर सकें। अलबत्ता हम खड़े हुए थे सही जगह तलाश करके, बाज़ औक़ात ये होता है कि अगली सफ़े एकदम से ना आगे चली गई, जब जैसी नमाज जमात कायम हुई और सफ़े मुनज़्ज़म होने लगी, लोग आगे बढ़ने लगे, अब हम बहुत पीछे खड़े अकेले तो जमात से भी बाहर निकल जाएंगे, और पीछे वाले भी धक्का लगाते हैं, पीछे से धक्का लगा हम आगे, फिर वो आम कारपेट के ऊपर आ गए। ऐसे मौके पर आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि अब जरूरत नहीं है इस बात की कि आप ना वहां से निकलें और जमात से बाहर निकलें या कोई, बस ठीक है अगर इस तरह से कभी आप फंस गए तो अपनी वाजिब नमाजें भी उसी कालीन के ऊपर सीधा करके अंजाम दी जा सकती, यानी जब इसके अलावा कोई आपके पास चारे कार ना बचे तो ठीक है फिर उसी कारपेट के ऊपर सीधा कर लें। अलबत्ता उस मौके पर भी अगर आपके हाथ में मसलन अकीक की अंगूठी है और कोई मसला नहीं है ऐसा, कोई देख नहीं रहा है, कोई आपको पकड़ नहीं रहा है, तो आप उसी अपने जो हाथ आपने नीचे रखा हुआ है सीधे की हालत में उसी को ही थोड़ा सा आगे बढ़ा के थोड़ा सा मोड़कर, उसका बिल्कुल सीधा सीधा होना भी जरूरी नहीं है कि हाथ बिल्कुल सीधे रखे हों, वो भी हो तब भी पेशानी उस पर आप ले जा सकते हैं, लेकिन आप हाथ को खींच के या थोड़ा सा मोड़ के सीधे वाली जगह के ऊपर ला के उसके ऊपर भी सीधा कर सकते हैं। इसी तरीके से फिरोजा या और जो कीमती पत्थर हैं उनके मुतालिक पिछली दफा तफसील बयान हो चुकी है। या मसलन लोग आमतौर पर जो चटाई दरख्तों की छाल से बनी हुई जो चटाई होती है इसके ऊपर भी सजदा सही आमतौर पर या तो लेकर जाते हैं इस तरह की कोई चटाई अपने साथ वहां पर, क्योंकि बहुत सारे बिरादरान अहले सुन्नत भी अपनी जानमाजें लेकर आते हैं, या आम कपड़े की जानमाज पर चटाई का बना हुआ एक टुकड़ा बीच में सी लिया जाता है बाकायदा, कि उस पर बिल्कुल उसी कलर से मैच कर जाता है और पता नहीं चलता कि अलग से कोई चीज लगाई गई, तो इस तरह की जानमाजें भी आमतौर पर कारवान यहां पर प्रोवाइड करते हैं, तो इस लिहाज से भी उसका मसले का हल वहां निकल आता है कि चले वो अकीक की अंगूठी हाथ से उतार के ले जाएंगे। खुद मेरे साथ एक दफा हो चुका, मेरे दौरान नमाज अकीक की अंगूठी हाथ से उतार के ले गए हो, या मसलन कोई और चीज है और सजदगाहें वगैरह रखेंगे तो लाजमी उठा कर ले जाते हैं और उसकी तौहीन भी होती है। तो बहरहाल एक तरीका यह निकाला गया इस अंदाज से, लेकिन कुछ और हैं, जैसे हमारे मौलाना गुलाम अली वजीरी साहब हैं, वो तो अपना जो असा होता है असा में जो बीच वाला जो पार्ट एक लकड़ी का नजर आ रहा है उसी असा को सामने उन्होंने खींच के रखा और आराम से उसके ऊपर सजदा कर लिया। यानी कोई भी ऐसी चीज कि जिस पर सजदा करना सही हो, लकड़ी पर भी सजदा करना सही है, दरख्त की छाल की बनी हुई मसलन अगर कोई जाय नमाज का कुछ पीस उसके ऊपर आपने लगा लिया है, या खुद दरख्त की छाल की बनी हुई जो जाय नमाज होती है उसके ऊपर भी सजदा सही है, लोग आमतौर पर लेकर वहां आते हैं। अच्छा, आगे सिस्तानी फरमाते हैं कि मुस्तहब नमाजों में, ये तो वाजिब नमाज का मसला था कि हत्तौल इम्कान आपको कोशिश करना है, लेकिन फरमाते हैं मस्जिद नबवी में मुस्तहब नमाजों में रिजाए मतलूबियत की नीयत से कारपेट के ऊपर सजदा कर सकते हैं। यानी अगर आपको आम कोई मुस्तहब नमाज पढ़नी तो ठीक है, मुस्तहब नमाज रिजा की नीयत से कारपेट के ऊपर वहां पढ़ने की इजाजत है। अलबत्ता वाजिब नमाजों में पहले तो कोशिश करें, और कभी फंस जाएं और इम्कान ना हो इसका तो फिर कारपेट पे सजदे की इजाजत मिल जाती है। तो ये एक वहां का मसला था, लोग आमतौर पर परेशान होते हैं क्या करें, लेकिन उसके भी हल मौजूद है। देखिए, मिट्टी के ऊपर बहरहाल इतनी ताकीद कि इस पे ना करो, उस पे ना करो, उस पे ना करो, और मिट्टी की बहुत ज्यादा ताकीद है, फिर खाके शिफा की पिछली दफा आपने कितनी ताकीद सुनी थी, यानी इसके अंदर वाकई एक ऐसी रूहानियत है, बल्कि एक कुरानी आयत का एक मिज़दाक बन जाता है कि जो कि आयतुल्ला नासिर मकारिम शिराजी ने अपने एक दर्स में बयान किया। मैं उसका एक छोटा सा क्लिप सुनाता हूं कि आखिर मिट्टी पर सजदा या जमीन के ऊपर सजदा इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। अब आप उन्हीं की उसमें देखिएगा तो کہ وہ کیا فرماتے ہیں.
و از جمله مسائلی که توجه بهش خیلی لازمه داشته باشیم، مخصوصا جوانان تحصیل کرده، توجه به این حقیقت که خدا قرآنی در اختیار پیغمبر اسلام گذاشته که هر چه زمان پیش می رود مسائل تازه‌ای از این قرآن کشف میشه که در سابق نبوده. یعنی پا به پای زمان قرآن مجید پیش میره. حالا من یکی دو نمونه رو از آیات قرآن خدمت شما عرض کنم. اخیراً من یه نوشته دیدم، چیز جالبی درش بود. هر چه زمان میگذرد از قرآن یه چیز تازهی کشف میشه. یه پروفسور سنی، اهل سنت، اما تحصیلات امروزیش در حد پروفسور، نوشته بود من عقیده دارم سجده رو بر همین خاک و مهر کرد و من از عقیده اهل سنت در این کار جدا شدم، مثل شیعه ها میخوام نماز بخونم. چرا؟ برای اینکه در آیه 29 سوره فتح وقتی که قرآن توصیف صفات برجسته اصحاب پیغمبر اسلام میکنه، میگه سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، آثار سجده تو پیشانشون پیداست. شما اگر مانند اهل سنت 10 سالم رو فرش سجده کنید اثری پیدا نمیشه. اونا رو فرش سجده میکنن، 10 سالم شما رو این قالی سجده کنید اثری نداره. معلومش یه رو چیزی سجده میکردن اصحاب پیغمبر که اثرش تو پیشانی میمونده، روی خاک و سنگ و مثل مهر ما، مثل مهر ما. سیماهم فی وجوههم من اثر سجود، این یکی از صفات اصحاب پیغمبره. من دیدم این دانشمند اهل سنت یه چیز تازه از این آیه 29 سوره فتح در آورده که ما تا به حال غافل بودیم. قرآن مجید هر چی پیش میره مسائل تازه کشف میشه.
تو آپ نے دیکھا کہ مٹی کے اوپر سجدہ یا اس طرح کی جو چیزیں سجدہ، وہ ایک خاص قسم کا اثر رکھتی ہیں، آپ کی روحانیت کے اوپر اثر رکھتی ہیں. جب ہی ان بات کی بڑی تاکید آئی ہے کہ جن چیزوں کے اوپر سجدہ صحیح ہو اور اس کے اندر بھی افضل ترین چیز کی تلاش ہم کرتے ہیں، اور مٹی پر سجدہ، وہ خاک کے اوپر سجدہ، اور پھر افضل ترین اگر خاک ہو، خاک کربلا ہو یا تربت امام مظلوم کی خاک ہو، تو اس سے بہتر اور افضل کوئی چیز نہیں ہے سجدے کے لیے. اچھا، اسی طرح سے ایک مسئلہ اور بھی ہے، لوگ عام طور پہ پوچھتے ہیں کہ اگر ڈبل سجدہ کا رکھ لی جائے تو کیا اس کے اندر کوئی مسئلہ ہے؟ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے کافی ایک جگہ کے اوپر ایک شہرہ ہوا تھا کہ ڈبل سجدہ کا جو ہے اس کے اوپر جو ہے سجدہ صحیح نہیں. نہیں، 4 ملی ہوئی انگلیوں کی مقدار کے برابر اگر اونچائی سے زیادہ نہ ہو تو اس پر سجدہ صحیح. تو یہ دو اگر سجدہ گاہیں مل کر 4 ملی ہوئی انگلیوں سے زیادہ نہیں ہیں، اس سے کم کم ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں. اس لحاظ سے اگر پتلی پتلی سی مثلا 3 سجدہ گاہیں بھی رکھی ہوں تو اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ملی ہوئی 4 انگلیوں کے برابر کی مقدار سے اوپر نہیں جانا چاہیے بس. تو 2 سجدہ گاہیں رکھ کر، سوائے اس کے کہ مثلا بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مسجد کے اندر اگر ہر شخص جو ہے وہ 2-2, 3-3 سجدہ گاہیں لے کے بیٹھ جائے تو باقی پتہ چلا ساری سجدہ گاہیں ختم ہو گئی، لوگ زیادہ ہیں، لوگ تلاش کرتے پھر ہیں، باقی سب لوگ زیادہ زیادہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو ہو سکتا ہے اس کے اندر وقف کرنے والے کی نیت کے خلاف اگر بات اگر ہو گئی تو وہ ایک الگ مسئلہ ہو سکتا ہے. لیکن عام طور پر مساجد میں ایسا ہوتا نہیں، اتنی وافر مقدار میں موجود ہوتی ہیں. تو علماء بھی کو بھی اگر آپ نے دیکھا ہو تو وہ بھی اس انداز سے 2-2 سجدہ گاہیں رکھ کر بھی سجدہ کرتے ہیں، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. ایک تو چیز یہ دماغ میں رہے. پھر سجدہ گاہ سے متعلق ایک اور فقہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر سجدہ گاہ گیلی ہو تو کیا گیلی سجدہ گاہ کے اوپر سجدہ ہو جاتا ہے؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، سجدہ گاہ اگر گیلی ہے تو اس پر بھی سجدہ ہو جاتا ہے. پھر ایک مسئلہ پیش آتا ہے کہ کیا سجدہ گاہ اگر غصبی ہے تو اس پر سجدہ ہو جائے گا. لوگ عام طور پر مساجد جاتے ہیں, امام بارگاہ جاتے ہیں, حتیٰ کہ معصوموں کے روزوں کے اوپر جاتے ہیں. جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو پتہ چلا بیگ میں رکھ کر لے آئے, کوئی بچہ اٹھا کر لے آیا اور وہ لا کر گھر کے اندر رکھ دی. ہم نے سوچا کہ چلیں جب اگلے سال انشاءاللہ جائیں گے دوبارہ زیارت کو تو واپس کر دیں گے. جتنا جلد ممکن ہو سجدگاہ کو واپس اس جگہ بھجوایا جائے کہ جہاں سے آپ اٹھا کر لائیں. مسجد کی اگر سجدگاہ ہے تو مسجد واپس پہنچائیے حتی الامکان پہلی فرصت میں. یعنی یہ نہ ہو کہ ٹھیک ہے جب کبھی اب عید کی نماز کے لیے ہم گئے تھے, اس کے بعد جب اگلی عید کی نماز آئے گی انشاءاللہ جب واپس لے جا کر رکھ دیں گے, اگلی دفعہ جب ہم دوبارہ زیارت پہ جائیں گے. نہیں, کوئی بھی آنے جانے والا ہو پوری کوشش کر کے جلد سے جلد اس کو وہاں پر بھجوایا جائے, اور اس دوران احتیاط کریں کہ اس کے اوپر سجدہ نہ کرے. یا مثلا کوئی شخص مساجد کے اندر عام طور پر ہوتا ہے کوئی اپنی سجدگاہ رکھ کر گیا باقاعدہ, تو بات یہ بیان ہو رہی تھی کہ غصبی سجدگاہ کے اوپر سجدہ جائز نہیں. تو مساجد کے اندر بھی بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مثلا ہم کھڑے ہوئے تھے کسی جگہ, نماز جماعت قائم ہونے والی تھی, کوئی شخص اپنی سجدگاہ رکھ کر گیا ہے, اب جو ہے وہ پتہ چلا اسی وقت اس کا وضو ٹوٹ گیا, وہ وضو کرنے گیا یہاں تک کہ اقامت ہو گئی اور نماز جماعت شروع ہو گئی, اب اس کی سجدگاہ رکھی ہوئی ہے, تو اب ہم یہ نہیں کر سکتے کہ اس کی سجدگاہ پر جا کر سجدہ کرنے لگے. نہیں, ہمیں اپنی سجدگاہ لانی پڑے گی, کسی کی غصبی اس کی اجازت کے بغیر سجدگاہ کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا. تو یہ ایک ہوتا ہے عام طور پر, اگر کوئی اٹھا کر لے آئے ہوں روزوں سے سجدگاہ یا مساجد سے تو اس پر بھی سجدہ نہ کیا جائے اور اس کو اسی جگہ پر واپس پہنچایا جائے جلد از جلد, جتنی زیادہ جلد ممکن ہو سکے. اچھا, بس اس میں ایک بات اور اس لحاظ سے رہ گئی کہ سجدگاہ کا سائز کتنا ہونا چاہیے. دیکھیں, عام طور پر یہ ہے کہ سجدگاہ کا سائز کم سے کم اتنا ہو کہ اس پر سجدہ کرنا صادق آئے, یعنی کہ ہاں اس کو شمار کیا جائے کہ اس کے اوپر آپ نے سجدہ کیا ہے, پیشانی آپ کی ہلتی نہ رہے, اتنا باریک سا مثلا ایک تسبیح کے دانے کے برابر اگر آپ کے پاس سجدگاہ ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پر ہم سجدہ کر رہے ہیں, یعنی اس پر سجدہ کرنا صادق آ سکے, کم سے کم اتنا سائز سجدگاہ کا ہونا چاہیے. اتنا باریک چھوٹے دو ذرات مثلا کسی جگہ رکھے ہوئے ہیں, ایک تسبیح کا دانہ کوئی ٹوٹ گیا تھا اس کا چوتھائی دانہ کہیں رکھا ہو, آپ نے کہا کہ میں اس کے اوپر سجدہ کر رہی ہوں, اتنی معمولی مقدار نہیں چلے گی. عام طور پر انگوٹھیوں کے جو نگینے ہوتے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کا پیشانی اس کے اوپر قرار پا رہی ہے اور استقرار بھی اس کے اندر حاصل ہے, تو کم سے کم اتنا سائز اس کا ہونا چاہیے کہ اس پر سجدہ کرنا صادق آ سکے. اچھا, اب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ پیشانی اور سجدہ کے درمیان چند بال آ جاتے ہیں, مردوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ کر تو رہے اسی وقت کوئی بال آ گیا. اچھا, خواتین کا کوئی بال آ جائے تو وہ تو ایک الگ مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے کہ ایک بال بھی عورت کا جانتے بوجھتے جبکہ اس کو پتا ہو بعد میں پتا چلے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ میرا کوئی بال نکلا ہوتا تو پچھلی نماز صحیح ہو جاتی, کوئی بال نہیں ہونا چاہیے. لیکن مردوں کے لحاظ سے عام طور پر یہ ہوتا ہے, ابھی ہم سجدے کے لحاظ سے گفتگو کر رہے ہیں, سجدے میں پیشانی اور سجدگاہ کے درمیان ایک یا چند بال آ جائیں تو اس سے بھی فرق نہیں پڑتا ہے اور اس سے بھی سجدہ صحیح ہو جاتا ہے. کیونکہ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے کہا کہ اگر متفرق ایریاز ملا کر بھی سجدے کے برابر جگہ پہ اگر آپ نے سجدہ کر لیا تب بھی وہ سجدہ شمار ہو جائے گا. ضروری نہیں کہ مثلا پیشانی کے درمیان میں اگر ہم ایک دائرہ سا بنائیں اور اس کے اندر اس جگہ پر کوئی ایک بال بھی نہیں ہونا چاہیے, یہ ایسا نہیں ہے. متفرق طور پر بھی پیشانی کے جو ایریاز ہیں وہ ملا کر بھی مجموعی طور پر ان پر سجدہ کرنا صادق اگر آ سکے تو ایک دو بال پیشانی پر اگر آ بھی جائیں اور حائل ہو جائیں تو اس سے بھی سجدے پر فرق نہیں پڑتا. تو ایک مسئلہ ہے, لوگ یہ بھی پریشان ہوتے ہیں کہ ایک بال آ گیا تھا یا چند بال آ گئے تھے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, اسی طرح سے بعض اوقات لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بھائی یہ جو ہے کہ اور چیزوں کے پر سجدہ, یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب سجدگاہ موجود نہ ہو ہمارے پاس. اب اگر ہمارے پاس سجدگاہ موجود ہے تو اب ہم کسی اور چیز پر سجدہ نہیں کر سکتے, یہ کانسیپٹ بالکل غلط ہے. سجدگاہ پر سجدہ کرنا, مٹی پر سجدہ کرنا یا تربت امام مظلوم پہ سجدہ کرنا وہ افضل ضرور ہے, لیکن اس کی موجودگی میں بھی آپ کم افضل اشیاء کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں. مثلا اس کے باوجود بھی ماربل اگر ہے آپ کے گھر میں, مثلا اور کوئی اس طرح کا کوئی پتھر ہے یا کوئی اور اس طرح کا فرش ہے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، یا آپ حالت اختیار میں بھی آپ کے ہاتھ میں عقیق کی انگوٹھی ہے مثلا، تب بھی آپ اس کے اوپر سجدہ کر سکتی ہیں۔ یہ اضطرار کا مسئلہ نہیں یا سجدگاہ نہ ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، سجدگاہ کی موجودگی میں بھی ان چیزوں کے اوپر سجدہ جائز۔ یہ ایک مسئلہ اس کے اندر آتا ہے کہ اس کا مسئلہ نہیں ہے کہ یہ صرف مجبوری کی حالت میں اس کی اجازت ہو، عام حالات میں بھی اجازت ہو، البتہ افضل وہی ہے کہ مٹی یا اس طرح کی کسی چیز پر سجدہ کیا جائے۔ پھر ایک مسئلہ آتا ہے کہ بعض اوقات ایسا صورتحال ہو سکتی ہے کہ مثلا ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ ہو، تو کہ ہماری جیب میں مثلا کرنسی نوٹ ہوتے ہیں، کیا اس پر سجدہ کر سکتے ہیں؟ تو بعض استفتاءات اس طرح کے آیت اللہ سیستانی کے ہیں جس میں انہوں نے اسٹریٹ فارورڈ نو کہا ہے، نہیں کرنسی نوٹ پر سجدہ نہ کیا جائے۔ البتہ بہرحال کاغذ کے مسئلے میں بھی اصولی مسئلہ تو وہی ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے کہ کرنسی نوٹ ایسی کسی چیز سے بنتے ہیں کہ جس پر ایسا کاغذ ہے کہ جس پر سجدہ صحیح ہے، تو اس پر سجدہ صحیح شمار ہوگا۔ یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ اگر آپ کو اطمینان ہے، آپ تحقیق اسی کر چکی ہیں، آپ تو ویب سائٹس پہ ہیں، آپ گئیں، آپ نے دیکھا کہ کرنسی نوٹ کس چیز سے بنتا ہے، آپ کو اطمینان ہو گیا، تو آپ اس کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں۔ لیکن کچھ استفتاءات ایسے ضرور ہیں آغا سیستانی کے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں کرنسی نوٹ پہ سجدہ نہ کیا جائے۔ اچھا، البتہ مرحوم آیت اللہ خوئی ان کی کتاب جو منیت السائل ہے، یہاں پہ تھوڑا سا اس میں لکھنے میں غلطی ہوئی ہے، اس کا کتاب کا نام ہے منیت السائل، یہ آغا خوئی کی کتاب ہے، اس میں آغا خوئی نے کرنسی نوٹ پر سجدے کی بالکل اجازت دی، اور بہت سے استفتاءات میں رہبر معظم نے بھی کرنسی نوٹ پر سجدے کی اجازت دی ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس جو کرنسی نوٹ جو بھی ہو وہ تصویر، کوشش کریں کہ تصویر والی طرف نہ کریں، یعنی ایک تو خود یہ ہے کہ تصویر کوئی اگر نمازی کے سامنے موجود ہو تو اس میں نماز بھی مکروہ ہوتی ہے، اور حتی الامکان اس سے احتراز کرنا بہتر ہے، ورنہ تو اس کے اندر کہ انسان جو سمجھے دنیاوی ایک چیز ہے اور کرنسی جو مال و دولت کے طور پر اسی کے اوپر سجدہ کر رہا ہے، تو ایک توہم ہو سکتا ہے، لوگ اس کا برا مان سکتے ہیں، آپ کی ذات جو ہے تنقید کا نشانہ بن سکتی ہے، مذہب بدنام ہو سکتا ہے، حتی الامکان اس سے گریز کریں۔ لیکن بہت سی صورتحال ایسی ہیں، کوئی چیز ابھی آگے چل کر اس کا تفصیل سے مسئلہ آئے گا، کوئی اچانک سے آپ کی کوئی بچہ مثلا سجدگاہ اٹھا کر لے گیا، اطراف میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی، البتہ مثلا ہماری جیب ہے اس کے اندر یہ نوٹ موجود ہے، تو اس کو نکال، تاکہ ہمارے دماغ میں رہے کہ کوئی ایسا چیز موجود ہو کہ جس پر سجدہ صحیح ہو، تو اگر کرنسی نوٹ پر سجدے کی اجازت ہے، اور یہ سب مسائل نہیں ہیں کہ کوئی دیکھنے والا کوئی برا مانے گا کچھ، تو آپ نکال کر اس پہ بھی سجدہ کر سکتے ہیں، تو یا اس کو موڑ دیں تصویر والی طرف کو، جو سادہ والی طرف ہے یا اس کی پچھلی والی سائڈ ہے اس کے اوپر اگر کر لیں، تو کراہیت والا مسئلہ بھی اس کے اندر ختم ہو سکتا ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں ساتوں اعضائے سجدہ کا زمین کے اوپر لگنا ضروری ہے سجدے میں، یعنی جو ساتوں اعضاء ہیں جس میں پیشانی، آپ کے دونوں ہاتھ کی ہتیلیاں، دونوں گھٹنے اور دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے، یہ عام طور پر سات اعضاء کہے جاتے ہیں، بلکہ یہی کہے جاتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ مستحب بھی ہیں کہ جو کہ لگانے ہوتے ہیں، اس کی تفصیل بھی آگے آ رہی ہے۔ البتہ ایک سوال بھی ہم نے اس میں بنایا تھا کہ اگر سجدے میں پاؤں کے انگوٹھوں کے ساتھ ساتھ دیگر انگلیاں بھی زمین پر لگ جائیں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بالکل، بعض اوقات ہم نے مساجد کے اندر دیکھا ہے کہ کوئی نمازی آگے نماز پڑھ رہا ہے، عام نمازیں جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں، پیچھے کوئی بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے، تو اگر وہ انگوٹھے کے ساتھ اس نے اور انگلیاں بھی لگائی ہیں، تو بہت سے آگے بڑھ کر اس کی انگلیاں کھینچ کے ہٹاتے ہیں اس میں سے، کہ صرف انگوٹھوں کے سرے لگنے چاہیے، تم نے انگلیاں کیوں لگائی ہوئی، تو یہ بھی مساجد کے اندر کبھی کبھار دیکھنے میں آتا ہے۔ تو یہ کانسیپٹ دماغ میں رکھا جائے، یعنی صحیح بات رکھی جائے کہ یہ بات غلط ہے، اگر انگوٹھوں کے ساتھ پاؤں کی انگلیاں بھی زمین کے اوپر لگ جائیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، سجدہ بالکل صحیح ہے، کم سے کم پاؤں کے انگوٹھے ضرور لگنے چاہیے۔ اچھا، پاؤں کے انگوٹھوں میں بھی ایک تو بالکل انگوٹھوں کے سرے ہوتے ہیں، انگوٹھوں کے سرے، اچھا ابھی دیکھیں اس میں تصویر میں بھی انگوٹھوں کے سروں کے ساتھ ساتھ دیگر انگلیاں بھی لگی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بالکل ٹھیک ہے نماز، نہ کسی کو امر بالمعروف کرنے کی ضرورت۔ البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں، ابھی آگے چل کر اس کی ویسے تفصیل آئے گی، کہ پاؤں جو پاؤں ہے اس کا ظاہری حصہ بھی لگ سکتا ہے اور باطنی حصہ بھی لگ سکتا ہے انگوٹھوں کا، انگوٹھوں کا ظاہری حصہ بھی اور باطنی حصہ بھی. ایک تو ہوتا ہے وہ ناخن والی طرف کا، ناخن کے ساتھ اور بھی پاؤں کا حصہ ٹچ ہو رہا ہے، یا اس کا باطن جو سمجھیں جب آپ کھڑی ہوتی ہیں تو جو حصہ زمین سے ٹکرا رہا ہوتا ہے، زمین کے اوپر ہوتا ہے، وہ بھی اگر لگ جائے تو آغا سیستانی اس کو بھی صحیح مانتے ہیں. بالکل نوک پاؤں کو اس طرح سے کھڑا رکھ کے بالکل، وہ تو سب سے بہتر ہے کہ وہ انگوٹھوں کے سرے لگیں، لیکن فرماتے ہیں ظاہری اور باطنی طرف بھی لگ جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے. البتہ اکثر علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں، واضح علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں سرے لگنے چاہیے. اچھا، اب ایک مسئلہ یہ ہے، یہ بھی ہوتا ہے اکثر پیش آتا ہے، یہ جو ابھی آپ نے سنا کہ انگوٹھوں کے سرے زمین پر لگنے چاہیے. اچھا، بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں جو کسی مرض کی وجہ سے یا کوئی کسی مجبوری کی وجہ سے کرسی پر بیٹھ کر پڑھتے ہیں نماز، تو ٹھیک ہے ان کے لیے جھکنا مشکل ہے، سجدے میں نہیں جھک سکتے ہیں اور جناب ہاتھ کو زمین تک نہیں لے جا سکتے ہیں، گھٹنے زمین پر نہیں رکھ سکتے ہیں، بیٹھ ہی کر نماز پڑھنا ہے. ابھی میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا کہ کب کب وہ موقع ہے، اس پہ تو باقاعدہ پوری کلاس ہوگی، تو اس پہ اس تو ہم پوری الگ ایک تفصیل ہے کہ کب اس کی اجازت ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے. یہ لیٹ کر نماز جو پڑھی جاتی ہے مریض وغیرہ، اس کا طریقہ کیا رہا ہے، وہ کافی اس کے اندر تفصیل ہے، اس پہ ابھی ہم نہیں جا رہے ہیں. بس ابھی یہ والا مسئلہ بیان کرنا ہے کہ وہ پیشانی بھی نہیں رکھ سکتا، گھٹنے بھی نہیں رکھ سکتا، ہاتھ بھی نہیں رکھ سکتا، لیکن کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے وہ، تو اعضائے سجدہ میں جتنے بھی ممکن ہو، مثلا پاؤں کے انگوٹھے، تو کیا پاؤں کے انگوٹھوں کا کے سروں کا زمین پر لگانا ضروری ہے اس کے لیے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بڑا. اب یہ ہے کہ آغا سیستانی تو اس کے قائل ہیں کہ نہیں یہ واجب نہیں، وہ جس طریقے سے عام طور پر کرسی پہ لوگ بیٹھتے ہیں، ٹانگیں بالکل جس طرح عام طور پہ رکھتے ہیں، اسی طریقے سے نماز پڑھ سکتا ہے. اب اس کے جو اندرونی اس کی تفصیلات ہیں اس کے اندر میں نہیں جا رہا، میں صرف ابھی انگوٹھوں کے سرے رکھنے کی بات کر رہا ہوں ایسے افراد کے لیے. تو آغا سیستانی تو اس کے قائل ہیں کہ نہیں اس بات کی کوئی ضرورت نہیں، نارمل طریقے سے ہی وہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے. البتہ آیت اللہ خامنہ یہ فرماتے ہیں، اور صرف اکیلے نہیں بلکہ آیت اللہ صافی گل پائیگانی بھی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ حتی الامکان کرسی پر بیٹھا ہوا یہ شخص بھی کم سے کم پاؤں کے انگوٹھے زمین کے اوپر رکھے، پاؤں کے انگوٹھے بیٹھ کے نماز پڑھنے والا، بالکل جس طریقے سے نماز میں ٹکاتے ہیں، تھوڑا سا اپنے گھٹنے کو فولڈ کرے اور اس کے بعد پھر جو ہے اس کو اس طرح سے کہ انگوٹھوں کے سرے جو ہے وہ زمین کے اوپر لگیں. تو یہ والا مسئلہ ایسا نہیں ہے کہ بالکل عمومی طور پر اجازت ہو، کچھ مجتہدین فرماتے ہیں ایسا بھی کہ اس طرح سے کرنا ضروری ہو جاتا ہے. تو اس لحاظ سے بات ہو رہی ہے کہ اعضائے سجدہ کا زمین پر لگنا، تو کم سے کم جتنے لگیں، تو کچھ مہاراج اس کے بھی قائل ہیں کہ ٹھیک ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نہیں ایک دفعہ جب فریضہ ساقط ہو گیا اور بیٹھ کے نماز پڑھنا تو پھر یہ ساقط ہی ہے، پھر کوئی سا بھی اعضا زمین پہ نہ لگیں تو اس سے فرق نہیں پڑتا. لیکن اس کی ایک تفصیل ہے کہ کبھی پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھنا پڑتی ہے، کبھی اختیار ملتا ہے کہ خواہ بیٹھ کر پڑھیں خواہ پوری نماز کھڑے ہو کر پڑھیں، تو اس کی ایک پوری ایک الگ تفصیل ہے جس کے اندر ہم فی الحال نہیں جا رہے ہیں. اچھا، پھر اس کے بعد بعض اوقات یہ ہوتا ہے اگر سجدہ کرتے ہوئے جسم کے اندر حرکت ہو جائے، اگر معمولی سی حرکت ہو جسم میں تو اس سے سجدے پر فرق نہیں پڑتا، بہت معمولی سی، زیادہ نہ ہو، بہت معمولی سی، اس سے فرق نہیں پڑتا. اچھا، ایک چیز اور بھی ہے کہ بہت سی خواتین یہ پوچھتی ہیں کہ چہرے پر کریم یا پاؤڈر وغیرہ لگا ہوا ہے اگر، تو کیا اس سے سجدہ ہو جائے گا؟ تو عام طور پر اگر ہلکا سا کریم یا پاؤڈر لگایا ہوا ہوتا ہے، تو کریم عام طور پر کھال میں جذب بھی ہو جاتی ہے، اور ہلکا سا پاؤڈر وہ ایک ایسی لیئر نہیں بناتا کہ پیشانی سی جگہ تک نہ پہنچ سکے، تو ٹھیک ہے. لیکن اب کوئی ایسی چیزیں آ گئی ہوں یا اتنے ہیوی قسم کے میک اپ ہونے لگے ہوں کہ جو باقاعدہ آپ کی پیشانی پر ایک کوٹنگ کر دیں، کوٹنگ وہ والی کہ جو عام طور پر خواتین شادی بیاہ میں کر کے جاتی ہیں، اس کے بعد جو ہے بارش ہو جاتی ہے، لائٹ چلی جاتی ہے، اور شوہر جا کر کہتا ہے کہ خالہ جان ذرا میری وائف کو تو بھیجیے گا، تو پتہ چلا وہ وائف ہی ہوتی ہیں ان کی. ایک تو وہ ہوتی ہے کہ جب وہ کوٹنگ ہٹتی ہے تو پتہ چلا کہ وہ اندر سے اصل اس میں سے چہرہ نکلتا ہے. تو بہرحال یعنی اتنا اگر دبیز کوٹنگ نہیں، اتنی زیادہ اتنا زیادہ ہیوی میک اپ نہیں، अब मुझे नहीं पता कि आमतौर पर इतना हैवी होता है या नहीं होता, लेकिन आमतौर पर जो क्रीम या पाउडर हल्का सा लगा होता है वो माने नहीं है और उसके साथ वजू हो जाता है, सॉरी उससे सिजदा हो जाता है। तो ये एक दिमाग में रहे। अच्छा, अभी जो इससे पहले बात हुई थी कि जनाब जिस्म को हरकत नहीं होनी चाहिए, अगर सिजदे में अगर कोई धक्का दे दे, आमतौर पर ही होता है ना, मसलन कोई बच्चा आया है अचानक से और वो हम सिजदे में हमारी पीठ पे आकर जो है वो बैठ गया है, सब एकदम से जिस्म में बहुत ज्यादा हरकत आ गई, कोई और लड़खड़ाता वो हमारे ऊपर आकर गिर गया और हमारा जिस्म जो है वो बहुत ज्यादा हरकत उसमें हो गई, तो उस मौके पर अपने जिक्र सिजदा को रोक देना चाहिए और उसके बाद जब जिस्म करार पा जाए उसके बाद फिर जिक्र सिजदा पढ़ें। इख्तियारी हालत में तो जानबूझकर आप ये नहीं कर सकते कि आजाए सिजदा में से कोई एक हटाएं आप। मसलन अगर आपको आजाए सिजदा में से सिजदे के दौरान ही कोई काम करना है, मसलन अचानक से बहुत ज्यादा किसी मुकाम पर जिस्म की खुजली आ गई सिजदे में, तो सिवाय पेशानी के, पेशानी नहीं उठा सकते, सिवाय पेशानी के आप आजाए सिजदा में से कोई सा भी अज्व को उठा सकते हैं, उस दौरान बस जिक्र सिजदा रोक दीजिए और जहां पे भी खुजाना है या कोई और जिस्म से मसलन कोई कीड़ा आ गया आपको हाथ से एकदम से उसको हटाना है, आप सिजदे में से हाथ को उठाना पड़ेगा, तो पेशानी को ना हटाएं, मसलन चींटी हुई को जलती हुई आ रही हमें कहीं हमारी नाक में ना घुस जाए, हम सिजदे की हालत में है, अब आपने जो है ना हाथ से उस चींटी को वहां से हटा दिया और उस दौरान जिक्र सिजदा को रोक दें। जिक्र सिजदा जब रुक जाएगा और उसके बाद जब वो अपना काम अंजाम दे लें तो उसके बाद फिर जिक्र सिजदा पढ़ें, यानी जिक्र वाजिब के दौरान जो है जिस्म को कोई हरकत नहीं होनी चाहिए, हरकत भी ना हो जिस्म पेशानी के अलावा कोई जगह अगर आजा सिजदा में से बाकी छह आजा में से कोई उठ जाए तो उसे फर्क नहीं पड़ता, उसे दोबारा रख दीजिए और उस काम को कर लें कि जो भी खुजाना है या जानवर भगाना है वगैरह। अच्छा, अब कौन सा जिक्र सिजदा पढ़ा जाए, कौन सा जिक्र? देखिए, सबसे बेहतर जिक्र तो सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिह, सजदे का सबसे बेहतर जिक्र, लेकिन उलमा ये भी कहते हैं और आमतौर पर आपने देखा भी होगा ज्यादा बेहतर यह है कि पहले तो तीन दफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह आमतौर पर उलमा को पढ़ते देखा होगा, फिर एक मरतबा सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिह और उसके बाद फिर दुरूद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, दुरूद भेजिए ना मुहम्मद। क्योंकि बेहतरीन नमाज पढ़ना है, वरना तो वाजिबात पे इक्तफा बताया जाता आपको नहीं, तो बेहतर से बेहतर नमाज बनाने के लिए इस तरह से करना हो। अच्छा, ये कितनी मरतबा पढ़ें जिक्र सिजदा, कितनी बार जिक्र सिजदा को कितनी मरतबा पढ़ें? तो देखिए, अगर कोई एक बड़ा जिक्र पढ़ दें तो काफी, जैसे कि रुकू में भी हमने जिक्र किया था, कोई एक बड़ा जिक्र, मसलन ये सुबहान रब्बी अल आला व बिहम्दिह, ये एक बड़ा जिक्र हो गया, एक दफा भी काफी है। लेकिन अगर इसको भी या इसके साथ कोई और अस्कार भी है, वो तीन दफा, पांच दफा, सात दफा, जितनी मरतबा जिक्र सिजदा की ज्यादा से ज्यादा तादाद की कोई हद नहीं। आप कहेंगे मैं सौ दफा पढ़ूंगी, किसी सिजदे में आपने एक दफा पढ़ा, अगले सिजदे में आपने 200 दफा पढ़ लिया मसलन उस जिक्र को, इसमें कोई मुमानियत नहीं, जितनी दफा भी जिक्र सिजदा पढ़ना चाहे पढ़ सकते हैं। आप कहें मैं हजार दफा पढ़ूंगी, हजार दफा पढ़िए, बस ये कि नमाज का वक्त ना निकल जाए, यानी बाज़ औक़ात होता है ना ऐसे मौके पे शुरू किया और आपने कहा, क्योंकि कहा था कि हजार दफा भी पढ़ा जाए तो हर्ज नहीं और नमाज का टाइम भी निकल गया उसमें, ऐसा नहीं होना चाहिए, नमाज अपने वक्त में रहे, फिर जितनी दफा भी चाहें उस जिक्र को पढ़ें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है बल्कि सवाब भी बढ़ता जाएगा। अच्छा, वरना कम से कम क्या है, तीन मरतबा सुबहान अल्लाह की मकदार के बराबर, एक दफा नहीं, कम से कम तीन मरतबा सुबहान अल्लाह की मकदार के बराबर, या तीन मरतबा अल्लाहु अकबर भी कह सकते हैं जिक्र सिजदा में, या तीन दफा अल्हम्दुलिल्लाह भी कह सकते हैं सिजदे में, यानी जरूरी नहीं है कि हम सुबहान रब्बी अल आला ही पढ़ें, बल्कि तीन दफा सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 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 या अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, ये भी सिजदे के जिक्र के तौर पर पढ़ा जा सकता है, लेकिन एक दफा नहीं पढ़ा जाएगा, कम से कम ये तीन दफा पढ़े, छोटे अस्कार मिलाकर बड़े जिक्र के बराबर हो जाए कम से कम, या कोई एक बड़ा जिक्र वो तो पढ़ना वाजिब है, कि कम से कम इतनी मिकदार, और ज्यादा से ज्यादा की कोई हद नहीं। اچھا اب ایک مسئلہ یہ آتا ہے، کیا سجدے میں ذکر رکوع پڑھ سکتے ہیں یا رکوع میں ذکر سجدہ پڑھنا؟ کچھ علماء ایسے رہے جو احتیاط واجب لگا کر منع کرتے تھے اس کو، لیکن کم سے کم جیسے خود آیت اللہ سیستانی یہ بات فرماتے ہیں کہ پڑھ سکتے ہیں، خود رہبر معظم بھی فرماتے ہیں کہ قصد قربت کی نیت سے، اس کو قربت مطلقہ کی نیت سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی بہرحال پڑھنے کی اجازت ہے، کہ رکوع میں سجدے کا ذکر پڑھ دیں، سبحان ربی العظیم و بحمد، وہ سجدے میں پڑھ دیں اور سجدے کا ذکر رکوع میں پڑھ دیں. البتہ بہتر وہی ہے کہ رکوع کا رکوع میں اور سجدے کا سجدے میں، کیونکہ کچھ علماء احتیاط واجب لگا کے منع بھی کرتے ہیں، لیکن کیونکہ فی الحال ظاہر ہے کہ تقلید کے ادوار سے ابھی اس کی ان کی ضرورت نہیں ہو رہی مسائل بیان کرنے کی، تو اس میں اس کی اجازت ہے. اچھا، اسی طرح سے ذکر سجدہ کے طور پر علماء سے پوچھا بھی گیا کہ کیا قرآن پڑھ سکتے ہیں، مثلا قرآن کی کچھ آیات ہم ذکر کے طور پر پڑھ دیں، تو اجازت تو ہے، البتہ سجدے میں قرآن پڑھنا مکروہ ہے. یہ ان افراد کے لیے بھی بات ہے کہ جو لوگ عام طور پر، ابھی ہماری تشہد پہ جب موقع آئے گا تو اس کے اندر کچھ باتیں اس کی بیان کریں گے کہ یہ کیا بات ہوئی کہ مولا علی کا نام لینے سے نماز جو ہے باطل ہوئی جا رہی اور اس میں جذباتی قسم کی باتیں کی جاتی ہیں. تو اس میں بھی تو یہ ہے کہ اللہ کا کلام سجدے کے اندر پڑھا جا رہا ہے، اس میں کہہ رہے ہیں نماز کا ثواب کم ہو جائے گا. اسی طریقے سے مثلا جو آیات سجدہ جس کے اندر ہیں وہ نماز کے دوران پڑھنی واجب نماز میں، مثلا نماز بھی باطل ہو سکتی ہے، حرام بھی ہے پڑھنا، کیونکہ اس کے بعد پھر جو ہے سجدہ کرنا جو ہے وہ ضروری ہو جاتا ہے. تو یہ کہا جائے کہ جناب یہ آپ نے کیسے کہہ دیا کہ قرآن کتنی بہترین آیات کہ ان میں سجدہ بھی اس کے اندر آ رہا ہے، تو اسی میں ٹھیک ہے سجدے میں بھی چلے جانے چاہیے، تو اس میں انسان جذباتی باتیں کرنا شروع کر دے، تو یہ انتہائی احمقانہ قسم کی باتیں ہیں. ادھر ادھر کی باتوں کو، سب کے مسائل کی اہمیت الگ ہے، ہم ہر چیز کو اٹھا کر اس طرح سے جذباتی بنا کر نماز کے اندر نہیں ڈال سکتے. تو سجدے میں قرآن پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن کیا ہے، مکروہ ہے، ثواب نماز کم ہو جائے گا. اسی طرح سے مثلا پھر ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ ذکر واجب ہم نے کر لیا، تو اس کے بعد کوئی دعا پڑھا سکتے ہیں اس کے اندر سجدے میں، کوئی دعا پڑھنا، چاہے وہ مسنون دعا ہو یعنی باقاعدہ روایات کے اندر آئی ہو، چاہے وہ غیر مسنون ہو، روایات کے اندر اس کا ذکر نہ آیا ہو، ہم نے ویسی اپنی سے کوئی دعا بنا کر اس کے اندر سجدے کے اندر پڑھ لیں، تو ذکر واجب ایک دفعہ انجام دینے کے بعد کوئی بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بھی دعا. البتہ علماء سے پوچھا بھی گیا کہ مثلا الہی العف، کیا یہ ذکر کے طور پر پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا چلے ہم اس پہ اکتفا نہیں کرے، تین دفعہ اس کو کہہ رہے ہیں الہی العف، الہی العف، الہی العف، تین دفعہ ہم نے کہہ دیا ذکر جو واجب کی مقدار بھی بن گئی. آغا سیستانی تو فرماتے ہیں کافی نہیں، اس کو ذکر کے طور پر شمار نہیں کرتے. البتہ رہبر معظم نے کہا ہے کہ اس کو پڑھا جا سکتا ہے، بہتر تو دیکھیے وہی ہے جو اصل اذکار جو شروع میں بتائیں وہ پڑھیں، لیکن ہم مختلف تاکہ آپ کے سامنے مسائل بالکل کلیئر ہو جائیں، کون سی چیز پڑھ سکتے ہیں کون سی چیز نہیں پڑھ سکتے ہیں. بعض اوقات کسی عالم کو کوئی چیز کرتا دیکھیں تو لوگ اعتراض کرنے لگتے ہیں جہالت کی وجہ سے کہ ایسا کیوں کیا انہوں نے، تو اس بات کی آغا سیستانی اجازت نہیں دیتے ہیں ذکر کو پڑھنے کی، رہبر کے نزدیک البتہ اجازت. دیکھیے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، کچھ لوگوں نے باقاعدہ یہاں پر، ایک صاحب جیسے میں نے ایک دفعہ پچھلی کسی نشست میں بھی تذکرہ کیا تھا کہ جو کہیں سے آئے تھے. اچھا، اب عام طور پر کسی بھی شخص کا امام ابا قبا پہن کر کسی جگہ سے آنا، اس کو لوگ چیک بھی نہیں کرتے، جیسے کہا جائے کہ جناب فلاں ڈاکٹر صاحب جو نا فوراً کوالیفائڈ ہیں، انگلینڈ سے پڑھ کر آئے. اب لوگ یہ نہیں دیکھتے کیا پڑھ کر آئے ہیں کیا نہیں پڑھ کر آئے ہیں، ہو سکتا ہے وہاں تین روز کا کوئی سیمینار اٹینڈ کر کے آئے ہوں اور سرٹیفکیٹ لگا دیا انہوں نے اور پتہ چلا، لوگ کہتے ہیں کہ اچھا یہ تو بہت بڑے سرجن ہیں مثلاً. تو اسی طرح کی کچھ صورتحال وہاں پر بھی ہوتی. تو یہاں پر ایک صاحب آئے تھے کہ ان کے متعلق مشہور ہوا تھا کہ وہ عراق سے آئے ہیں اور انہوں نے پورے پاکستان کے طوفانی دورے بھی کیے تھے اور ہر جگہ جا کر رکوع اور سجدے میں صرف یا علی یا علی یا علی پڑھتے تھے. اچھا، بہت سارے لوگ بڑے خوش عقیدگی کے اندر آ گئے کہ دیکھیے کتنی زبردست ان کی جو ہے وہ شخصیت ہے، کتنے مولائی ہیں یہ. تو بہرحال اس طرح سے لوگوں کو بہکانے کے لیے افراد آتے ہیں. تو ایک اگر واجب ذکر پڑھنے کے بعد کوئی سی بھی دعا پڑھی جا سکتی، لیکن ذکر کے طور پر ہی کوئی چیز آپ نے انوینٹ کر دیں کہ جو کہ ذکر شمار نہ ہو، ذکر خدا شمار نہ ہو، تو اس کو پڑھنے کی اجازت نہیں. اچھا، اسی طرح سے البتہ واجب ذکر پڑھ لیا پھر کوئی دعا پڑھ سکتے ہیں. مثلا یہ اللہم کن لولیک الحجت والی جو دعا ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. یا مثلا ذکر واجب کو پڑھنے کے بعد اللہم عجل لولیک الفرج یا وعجل فرجہم، اس کا اگر کوئی اضافہ کرنا چاہے تو اس کی بھی اجازت ہے، کیونکہ دعا ہے اور دعا کو پڑھنے کی رکوع اور سجدے میں اجازت ہے. ایک دفعہ واجب ذکر پڑھیں، اس کے بعد جو دعا پڑھنا چاہے پڑھ سکتے ہیں. اچھا، یا اسی طرح سے اللہم ارزقنا شفاعت الحسین، یہ سجدے کے اندر پڑھ سکتے ہیں. یا مثلا اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، یہ والی دعا، کوئی شخص حج کا بہت زیادہ یا زیارات کا بہت زیادہ مشتاق ہو تو وہ اس طرح سے کوئی اپنی دعا بھی اس انداز سے پڑھ سکتا ہے. واجب ذکر بس پڑھ لیں، اس کے بعد جو بھی دعا پڑھنا چاہیں پڑھ سکتے ہیں. البتہ ایک دعا ایسی ہے جس کو پڑھنے میں آغا سیستانی نے اشکال لگایا ہے، اور رہبر معظم نے تو کہا ہے کہ نماز باطل ہو جائے گی اگر آپ نے اس کو پڑھا، بلکہ یہ صرف سجدے کی بات نہیں، کہتے ہیں نماز میں کسی بھی جگہ مثلا قنوت میں، اور وہ ہے الہی عظم البلاؤ، جو دعائے فرج. ویسے یہ دعائے فرج، دیکھیں دعائے فرج کے نام سے کئی دعائیں، کئی دعائیں، ایک دعائے فرج نہیں، اس عنوان سے کئی دعائیں. البتہ کفامی نے جو بلد الامین میں جو دعا لکھی ہے کہ ایک شخص ایک دفعہ جو قید میں چلا گیا تھا تو پھر اس کو اس دعا کی تعلیم کی گئی، الہی عظم البلاؤ، اور اس کو بعد قید سے رہائی ملی. فرماتے ہیں یہ کیوں آغا سیستانی نے کہا اس کو نماز میں کہیں بھی پڑھنے میں اشکال ہے بطور دعا بھی، کیونکہ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو نیچے کی طرف جو آتا ہے کہ یا محمد و یا علیو، یا علیو یا محمد، اکفیانی فانکما کافیان، ونصرانی فانکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان، الغوث، اللهم صل على محمد وعلى محمد، کہ الغوث الغوث الغوث، ادرکنی ادرکنی ادرکنی، الساعة الساعة الساعة، العجل العجل العجل. اب یہ کیا ہے کہ اس کے اندر باقاعدہ طور پر یعنی پیغمبر اسلام سے اور مولا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام سے، اللهم صل على محمد، براہ راست ان سے دعا مانگی گئی. تو وہ فرماتے ہیں کیونکہ نماز اللہ کے لیے پڑھی جا رہی ہے، ان کا وسیلے سے تو دعا مانگ سکتے ہیں لیکن براہ راست نماز میں. ویسے الگ سے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کی الگ ایک موضوع آئے گا کسی موقع پر، کہ کیا براہ راست بھی معصومین سے دعا مانگی جا سکتی ہے؟ تو جواب، مانگی تو جا سکتی ہے لیکن غیر از نماز. نماز میں اشکال ظاہر کیا آغا سیستانی نے، اور رہبر نے تو فرمایا اگر اس کو پڑھا تو مبتلے نماز بھی، کہ آپ مدد کو آئیے، مدد کو آئیے، مدد کو آئیے، ابھی اسی وقت اسی ساتھ جلد از جلد، جو بھی اس طرح کے جو اس کے اندر جو جملے ہیں اس کی بنا پر اس کو، اس دعا کو پڑھنے کو منع کیا گیا ہے. اس کے علاوہ جو اور بھی دعائیں ہیں، کیونکہ دیکھیے لعن جو ہے وہ بھی دعا شمار ہوتی ہے. ایک دعا ہے، ہم پروردگار سے دعا کرتے ہیں کہ جو بھی جنہوں نے بھی آل محمد پر ظلم کیا ہے ان پر لعنت ہو، اور یہ مستحبات میں سے بھی یہ ہے، اور خیر دل سے ظالموں کو برا سمجھنا وہ تو ایک واجبات کا بھی ایک مسئلہ ہے، تو لعن بھی جو ہے وہ پڑھی جا سکتی ہے. یا اللہم لعن قتلت امیر المومنین، یہ بھی سجدے میں پڑھا جا سکتا ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں. اچھا، پھر اس کے بعد یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، یہ خاص طور پر آخری سجدے کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی سجدے کے اندر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر آخری رکعت کے آخری سجدے میں علماء کو آپ نے پڑھتے دیکھا ہوگا. اچھا یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، یہ کسی باقاعدہ سجدے کی دعا کا جملہ نہیں ہے کہ اس کو معصوم سے مروی ہو کہ اس کو سجدے کے اندر پڑھا جائے. البتہ اس کے ٹکڑے مختلف الگ الگ دعاؤں کے اندر آئیں، تو دعا کوئی سے بھی کیونکہ سجدے کی حالت میں پڑھی جا سکتی ہے، اس لحاظ سے اس کی اجازت ہے، لہذا اس کی اجازت ہے. لیکن یہ کہا جائے کہ یہ آپ کے دماغ میں آئے کہ الہی یا لطیف ارحم عبدک الضعیف، یہ باقاعدہ کسی امام نے حکم دیا ہے الگ سے، تو یہ دماغ میں رہے کہ اس کا الگ سے حکم نہیں ہے، لیکن علماء میں رائج ہے اور ایک بہترین دعا ہے اور مجرب بھی ہے، تو اس کو پڑھنے کی اجازت ہے. اسی طرح سے البتہ یہ جو ہے کہ یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی وارزق عیالی من فضلک انکا ذو الفضل العظیم، یہ والی جو دعا ہے یہ تو باقاعدہ معصوم سے مروی ہے، اور وسعت رزق کے لیے تو بڑی مجرب ہے کہ جو آخری رکعت کے آخری سجدے کے اندر اس کو پڑھتے ہیں ان کی وسعت رزق تقریباً یقینی ہو جاتی ہے. تو اس لحاظ سے اس ذکر کا پڑھنا، یا ایک اور ذکر ہے یا ولی العافیہ والا جو ایک ذکر اکثر علماء پڑھتے ہیں، یا ولی العافیہ نسلک العافیہ و دوام العافیہ عافیت العافیہ عافیت الدین و دنیا والآخرہ، یہ بھی اکثر پڑھے جاتے ہیں یہ والے اذکار، اور یہ نمازوں کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جاتے ہیں. یعنی واجب ذکر کے بعد اگر ان اذکار کو پڑھا جائے تو وسعت رزق بھی بہت زیادہ آتی ہے اور نماز بھی بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے. اچھا یہ یا ولی العافیہ والی جو یہ بھی کسی معصوم سے مروی نہیں دعا نہیں، یہ مختلف دعاؤں کے ٹکڑے ہیں، خاص طور پر طواف میں حجر اسود کے قریب سے جب گزر رہے ہوتے ہیں اس وقت یا ولی العافیہ والی دعا کچھ جملوں کے فرق سے وہاں پر پڑھی جاتی ہے. تو مختلف ٹکڑے ہیں اور وہ سجدے میں بھی علماء نے کہا کہ اگر اس کے اندر جا کر پڑھیں تو الگ سے، یہ علماء میں رائج ہو گیا ہے سلسلہ، لیکن یہ کہ الگ سے معصوم نے حکم نہیں دیا ہے کہ آخری رکعت کے آخری سجدے میں اس دعا کو پڑھو، لیکن مجرب ہے اپنی نمازوں کو بہتر بنانے کے لیے، علماء اور مراجع بھی اس کو پڑھتے ہیں تو اس لحاظ سے پڑھنا چاہیے. اسی طرح سے ذکر یونسیہ سجدے میں، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جو آپ نے کہا تھا مثلا 400 دفعہ اپنی روحانیت کو قوی کرنے کے لیے ذکر یونسیہ پڑھا جائے، تو کیا یہ صرف الگ سے سجدے کی بات ہے، ہم واجب نمازوں کے سجدے میں بھی ذکر یونسیہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ واجب نمازوں کے سجدے میں بھی ذکر یونسیہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن مسئلہ وہی ہے کہ قرآن سجدے کے اندر پڑھنا مکروہ ہے. تو بہرحال ثواب کیونکہ ہمیں لینا ہے، تو بہرحال کوشش یہ کریں کہ غیر از جو نماز والا سجدہ ہوتا ہے، سجدہ شکر ہے، یا اس کے علاوہ جو اور سجدے آپ کرتی ہیں مستحب طور پر، اس کے اندر اس کو پڑھیں. واجب نماز کے اندر کیونکہ قرآن کا پڑھنا مکروہ ہے، اس لحاظ سے پڑھنے کی اجازت تو ہے لیکن کراہیت ہونے کے اعتبار سے، قرآن کی نیت سے جو ایک لحاظ سے جو قرآن پڑھا جاتا ہے کہ ہم اس قرآن کی آیت کی تلاوت کر رہے ہیں، اس لحاظ سے کراہیت آ سکتی ہے. اسی طرح سے اگر ہم چاہیں کہ مثلا تسبیحات اربع کو ہم سجدے کے اندر پڑھیں تو اس کی بھی اجازت ہے، تسبیحات اربع. اچھا کتنی دفعہ ان اذکار کو پڑھا جائے، کتنی دفعہ؟ ابھی آیا کہ جتنی دفعہ چاہیں پڑھیں، کیا اس میں معصوم کی کوئی سیرت بھی ہے؟ حفظ ابن غیاث ایک صحابی ہیں، ایک فرماتے ہیں کہ میں نے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام کو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرماتے ہیں کہ چھٹے امام کو میں نے ایک دفعہ دیکھا کوفے کے ایک باغ میں امام چہل قدمی فرما رہے ہیں، اور ایک درخت کے پاس امام گئے اور وہیں پر وضو کیا اور وہیں پر نماز پڑھنی شروع کی. امام نے رکوع بھی کیے، اس میں سجدے بھی کیے، اور سجدے بہت طویل کیے. میں نے شمار کیا تو امام نے 500 مرتبہ تسبیحات سجدے کی حالت میں پڑھی. یعنی سبحان اللہ، کیونکہ بہترین ذکر یہی ہے کہ گویا امام نے اسی ذکر کو پڑھا ہوگا. 500 کہتے ہیں میں نے باقاعدہ شمار کیا، 500 مرتبہ امام نے ذکر کو پڑھا. اور کچھ اذکار اور بھی ایسے ہیں جو کہ بہار الانوار کی جلد نمبر 83 میں بھی ہمارے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک ذکر، اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہ امام حالت سجدہ میں اس دعا کی بار بار تکرار کرتے تھے، اور یہ واجب ذکر میں آپ بھی پڑھ سکتی ہیں، اللہم انی اسالک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب، کہ پروردگار میں تجھ سے مرتے وقت راحت کا طلبگار ہوں اور قیامت میں حساب کے وقت مغفرت کا. یعنی باقاعدہ امام الگ سے بہت زیادہ اس ذکر کی تکرار کیا کرتے تھے. تو دیکھیے تمام اذکار ایسے ہیں کہ جو آپ کی نمازوں کو بہتر سے بہتر بناتے چلے جائیں گے، اس کے روحانیت اور معنویت کے اندر اضافہ کرتے جائیں گے، اور یہ علماء مختلف طریقوں سے ان کو اپنے، آپ نے کبھی نمازیں اگر سنی ہو، ایک کلپ ہم ابھی آپ کو سنواتے بھی ہیں، تو اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے ان اذکار کو پڑھا جاتا ہے.
سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صل علی محمد وآل محمد یا ولی العافیہ نسألک العافیہ یا خفی الالطاف نجنا برحمتک مما نحذر ونخاف من عقوبات الدنیا وعذاب الآخرة یا ارحم الراحمین.
اللهم اكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله اكبر
الله اكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا ولي العافية نسألك العافية عافية الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. بسم الله وبالله والحمد
أكبر الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده اللهم صل على محمد وآل محمد يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة.
تو اس طرح سے بہت سارے اذکار ہی تو ہم نے چند ایک آپ کو صرف پیش کیا آپ کی خدمت میں، ورنہ اور بھی بہت سارے اذکار ہیں جو کہ علماء پڑھتے ہیں اور مختلف حاجتوں کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، یا ولی العافیہ والی عافیت کے اعتبار سے پورا شوب دور ہیں، ہر لحاظ سے اپنے آپ کو بچانا ہے دعائے عافیت کی تاکید، یا خیر المسئولین والی وسعت رزق کے حوالے سے بہت زیادہ اس کی تاکید، یا من لہ الدنیا والآخرہ ارحم من لیس لہ الدنیا والآخرہ جو آپ نے ابھی آخر میں سنی. تو یہ اپنی روحانیت اور معنویت کو بڑھانے والی یہ ساری دعائیں جو سجدے کے اندر اس لحاظ سے پڑھی جاتی ہیں. اچھا آپ کچھ مستحبات سجدہ کا تھوڑا سا تذکرہ اور کر دیں، وہ یہ کہ دیکھیے ہر بار جب بھی انسان سجدے میں جائے تو وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے جائے، تکبیر کہے اور پھر سجدے میں جائے، اور سجدے میں جاتے وقت مرد اپنی ہتیلیاں پہلے زمین پر رکھیں پھر اس کے بعد گھٹنے وغیرہ، اور خواتین جو ہیں وہ پہلے گھٹنے زمین پر رکھیں اور پھر ہتھیلیاں، وہ تو عام طور پہ آپ کرتی بھی ہیں. اچھا اسی طرح سے ناک بھی کسی ایسی چیز کے اوپر رکھی جائے کہ جس پر سجدہ کرنا صحیح ہو، یہ زیادہ اس کا ثواب ہے کہ ناک بھی کسی ایسی چیز پر ہو. ایک بڑی سجدہ کا بھی ایسی ہو سکتی ہے کہ جس پر پیشانی اور ناک دونوں لگ جائیں، یا دو سجدہ گاہیں بھی اس طرح سے رکھی جا سکتی ہیں کہ ناک کے لیے الگ اور مثلا پیشانی کے لیے الگ سجدہ گاہ. نماز کو بہتر بنانا ہے تو اس طرح سے نماز میں ناک کو بھی کسی ایسی چیز پر رکھا جائے. اچھا اس کے بعد ایک چیز ہے تورک کرنا. نماز میں سجدے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں تو اس طرح سے بیٹھیں کہ دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے وہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو. چلیں ایک تصویر کے اندر آپ کو دکھا دیں، یہ تصویر کے اندر جو دکھایا گیا ہے اس کا الٹا کر لیجئے، یعنی اس کے اندر بایاں پاؤں دائیں پاؤں کے اوپر رکھا ہوا ہے، لیکن اصل میں یہ کرنا ہے کہ دائیں پاؤں کا جو اوپری حصہ ہے اس کو بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر رکھنا ہے. یہ تورک کے مستحبات میں سے فقہاء نے اس کو شمار کیا, تورک کہلاتا ہے. دوسرے سجدے کے بعد جب اٹھ کر بیٹھتے ہیں تشہد کے لیے, اس وقت کا تورک الگ ہوتا ہے, جلسہ استراحت کا تورک, اور جس وقت بھی بہرحال انسان کولے کے بل جو ہے وہ یعنی بیٹھتا ہے اور اپنے پاؤں کے اوپر اپنے جسم کا بوجھ لیتا ہے, تو اس میں جو دائیں پاؤں کا اوپری حصہ ہے وہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو. یہ آپ کبھی پریکٹس اس لحاظ سے اس کو کر کے دیکھیے گا. البتہ مردوں کے لحاظ سے یہ مسئلے کی خصوصیت ہے. پھر اس کے بعد عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے برادران اہل سنت جو ہیں وہ الگ طریقے سے اپنے پاؤں کو رکھتے ہیں. اس طرح سے بھی اگر کوئی شخص رکھنا چاہے شیعوں میں سے بھی تو بالکل ایسا کر سکتا ہے, اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن وہ یہ عام طور پر لوگوں سے کرنا بھی ذرا نسبتاً مشکل ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں اس دونوں پاؤں کو اپنے اس طرح سے فولڈ کر کے رکھ لیا جاتا ہے کہ دائیں پاؤں کا اوپری حصہ بائیں پاؤں کے نچلے حصے کے اوپر ہو. لیکن اگر ایسا بھی کر لیں تو اس کے اندر کوئی ممانعت نہیں ہے, لیکن بہرحال وہ طریقہ کار وہی ہے, ثواب اسی کے اندر ملتا ہے. پھر اس کے بعد اگلا یہ مسئلہ ہے کہ جس وقت انسان ایک پہلے سجدے سے اٹھ کر بیٹھے تو پرسکون حالت میں جائے اور اس کے بعد استغفر اللہ ربی و اتوب و الیہ کہے, استغفر اللہ ربی و اتوب و الیہ. اور جس وقت اٹھ کر بیٹھے تو رانوں پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھے. اچھا یہ مستحبات میں سے واجبات میں سے نہیں. مثلا اگر آپ کو بہت زیادہ تکلیف ہے, کمر میں کوئی تکلیف ہے اور آپ ایک ہاتھ اٹھا کر زمین کے اوپر رکھ لیں, اس کا سہارا لے کے مثلا آپ تھوڑا سا ٹیڑھا ہو کر بیٹھ جائیں, تو آپ دل میں یہ نہ سوچیں کہ بھائی یہ تو میں نے اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر تو رکھا نہیں تھا تو نماز کہیں غلط نہ ہو جائے. نہیں, یہ مستحبات والا مسئلہ. ہاتھوں کو رانوں کے اوپر رکھنا یہ مستحب ہے, ورنہ سہارا وغیرہ لینے کے لحاظ سے یا کوئی اور یا نہیں بھی دل چاہ رہا آپ دونوں ہاتھ سائڈوں میں رکھ کے بیٹھ جائیں, اس کی بھی اجازت ہے. لیکن اگر زیادہ ثواب لینا ہے تو ظاہر ہے پھر یہ کرنا پڑے گا. اس کے بعد پھر سجدوں میں الگ سے ذکر رکوع یا ذکر سجدہ کرنے کے بعد درود پڑھنا بھی مستحب ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. درود پڑھنا مستحب ہے. پھر دوسرے سجدے میں جانے سے پہلے پھر دوبارہ تکبیر کہی جائے, یعنی آپ نے اس سے پہلے استغفر اللہ کہا تھا, اس کے بعد تکبیر کہہ کے پھر سجدے میں گئے ہیں. اچھا جب سجدے سے قیام کے لیے اٹھ رہے ہوں تو پہلے اپنے گھٹنوں کو اٹھائیں, اور اس کے بعد پھر مردوں کے لحاظ سے خصوصیت کے ساتھ یہ بات ہے کہ پہلے گھٹنوں کو اٹھائیں اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو اٹھائیں. پہلے گھٹنوں کو اور اس کے بعد پھر ہاتھ کو. اچھا پھر ایک اور جو مسئلہ آتا ہے کہ مرد حضرات کے لیے کہ سجدوں میں مرد اپنی کوہنیاں اور پیٹ کو زمین سے نہ لگائیں. جائز ہے البتہ لگانا, لیکن زیادہ ان کے لیے بہتر ہے کہ اپنی کوہنیوں اور پیٹ کو زمین سے الگ رکھیں, اور ہاتھوں کو اپنے پہلوؤں سے بھی دور کریں. اچھا یہ صحیح اور غلط کے معنی نہیں کہ بالکل آپ کو حرام, اور اگر آپ نے اس کے برخلاف کسی مرد نے مثلا کیا تو اس کی نماز غلط ہو جائے گی. نہیں, یہ ثواب کے لحاظ سے, ثواب کے لحاظ سے کہ مرد اپنی کوہنیوں کو اپنے پہلوؤں سے دور رکھیں اور کوہنیوں کو زمین سے بھی بلند رکھیں, اس طرح سے کہ نہ ان کا پیٹ زمین سے لگے نہ ان کی کوہنیاں زمین سے لگیں اور کوہنیاں ان کے پہلوؤں سے دور ہوں. اچھا عورتوں کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے لیے ہے کہ ان کی کوہنیاں زمین سے بہتر ہے کہ لگی رہیں اور ان کی کوہنیاں اپنے پہلوؤں کی طرف رہیں. جیسے عام طور پر خواتین بھی مردوں کی طرح سے اپنی کوہنیوں کو پھیلا کر رکھتی ہیں, یہ بھی جائز تو ہے, نماز پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, لیکن زیادہ ثواب لینا ہے تو کوہنیوں کو بھی اپنے پہلوؤں کے ساتھ ملا لیں. مردوں کے لیے مستحب ہے پہلوؤں سے دور رکھیں, عورتوں کے لیے کہ پہلوؤں کے قریب کر لیں یا اس سے بالکل ملا لیں, اور ہاتھوں کی کوہنیاں بھی زمین کے ساتھ ملا دیں, یہ زیادہ بہتر ہے. اچھا اب سجدے میں کہاں دیکھیں, دیکھیے وہ تو ہے کہ قیام کی حالت میں سجدہ گاہ کو دیکھیں اور رکوع میں پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کے درمیان میں دیکھیں, مثلا سجدے میں کہاں دیکھیں, سجدے میں اپنی ناک کی طرف دیکھیں. اور ہمارے جو چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ ایک عرفانی پہلو کی طرف اشارہ کیا ہے کہ حقیقت سجدہ یہ ہے کہ تمام چیزیں تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ ہو جائیں اور سجدے میں آنکھیں ادھر ادھر نہ دیکھیں. بعض اوقات ہوتا ہے انسان سجدے میں بھی ادھر ادھر دیکھ رہا ہوتا ہے, بچوں کی اگر آپ نے نماز دیکھی سجدے میں جا کر وہ پچھلی صف والوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے سجدے میں, تو بہرحال اس طرح کی نہ ہو کہ ادھر ادھر کی صورتحال کی آنکھیں ادھر ادھر ہوں. اچھا اب بس البتہ مرد بھی اگر چاہیں تو بہرحال یہ ہے کہ اپنی اگر اس نے کسی مرد نے کوہنی زمین سے لگائی ہوئی ہے تو بہرحال یہ دماغ میں رہے کہ نماز اس کی غلط نہیں ہے, نماز صحیح, بس ایک افضل چیز کو اس نے ترک کیا. اچھا اس کے بعد یہ کہ اذکارے جو سجدہ ہیں اس کو کتنی آواز سے پڑھنا چاہیے, کتنی آواز سے پڑھیں. تو دیکھیے ویسے تو اختیار ہے کہ اذکارے رکوع یا اذکارے سجدہ کو بلند آواز سے بھی پڑھ سکتے ہیں, آہستہ آواز میں بھی پڑھ سکتے ہیں. خواتین کو بھی اس بات کی اجازت ہے, بس وہی ذرا ہے کہ نامحرم وغیرہ اگر نہ سن رہا ہو تو بلند آواز سے بھی پڑھ لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں, لیکن ہے دونوں کی اجازت. اچھا اب دیکھیں سجدے میں ہتھیلیوں کا زمین پر رکھنا ضروری ہے, لیکن مثلا اگر ہاتھ کی انگلیاں ہیں وہ اگر کوئی شخص انگلیوں کو اٹھا لے, یا آپ نے دیکھا ہوگا انگلیاں بہت ہلکے پھلکے طریقے سے رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, ہتھیلی ہونی چاہیے وہ زمین پر. لیکن اگر کوئی شخص یہ چاہے کہ نہیں ہتھیلی کے بجائے میں انگلیاں رکھ لوں خالی, یہ کافی نہیں ہے. اگرچہ دیکھا جائے تو بظاہر لگ رہا ہے کہ اس نے ہاتھ ہی رکھا ہو, نہیں ہتھیلی ہونی چاہیے. یہاں تک کہ اگر مثلا اگر کسی شخص کو کسی زخم وغیرہ کی وجہ سے ہتھیلی رکھنا اگر ممکن نہیں ہے تو پھر یہاں تک حکم ہے کہ پھر ہاتھ کی پشت رکھے نیچے. اور اگر کوئی شخص پورا ہاتھ نہیں رکھ سکتا تو جتنے بھی قریب ترین جگہ مثلا کلائی ہے اسے کلائی کو زمین پہ رکھنا پڑے گا, اور کلائی بھی اگر متاثر ہوئی ہے تو کوہنی کو زمین کے اوپر رکھنا پڑے گا, یعنی جو حصہ بھی قریب ترین اس ہتھیلی سے ممکن ہو اس کو زمین کے اوپر رکھنا. حتیٰ کہ بہت سارے افراد ایسے ہوتے ہیں کسی کا ہاتھ کٹ گیا ہے مثلا مصنوعی ہاتھ اس نے لگایا ہوا ہے تو بھی علماء یہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب یہ ہے کہ وہ یہ نہیں کہ مصنوعی ہاتھ یا مصنوعی ہاتھ کی ہتھیلی وہاں پر رکھے, پھر وہ قریب ترین جو جگہ ہے اس کے اوپر اپنے ہاتھ کو رکھے, مثلا جہاں سے صحیح اس کا ہاتھ شروع ہوتا ہے مثلا کلائی کے جوڑ سے شروع ہو رہا ہے ہاتھ تو اس کو زمین پہ رکھے, ذرا اور آگے سے شروع ہو رہا ہے کلائی کے درمیان سے تو اس کو زمین پہ رکھے. یعنی یہ نہیں کر سکتا کہ بھائی میرا مصنوعی ہاتھ لگا ہوا تو اور میں نے اس کی ہاتھ کی مصنوعی ہاتھ کی ہتھیلیاں مثلا رکھی ہوئی ہیں, یہ کافی نہیں ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی کافی سارے مسئلے پھر بیان کرنے تھے اور میرا آج ارادہ پورا یہ تھا کہ سجدے کے مسائل کو آج ختم کر دوں گا, لیکن تقریباً ابھی بھی 35 سے 40 منٹ کے فقہی مسئلے سجدے کے اور موجود ہیں, اور ایک دوسرا لیکچر بھی اس کے بعد آپ لوگوں کا ہونا ہے, تو اس لحاظ سے اب ممکن نہیں ہے کہ میں اس گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں. تو انشاءاللہ اب جو اگلی نشست ہوگی اب سجدے کے کچھ آدھے مسائل اس کے اندر چلے گئے ہیں, اور انشاءاللہ اس میں مزید گفتگو آگے بڑھائیں گے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطیبین الطاہرین.
برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله.